بی بی سی اردو سروس کے پروگرام سہروین میں کاشف قمر کا سلام قبول کیجیے. چمن کے سرحدی گاؤں پر افغان گولہ باری سے کم از کم 9 لوگ ہلاک. سرحد بند. پاکستان افغانستان کے درمیان سرحد بند ہونا کس کے لیے تکلیف دہ ہے؟
اور نقصان پھر دونوں کو ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں.
اس سب کی تفصیل سہروین میں عالمی خبروں کے بعد سنیے گا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن کے قریب گولہ باری سے 9 افراد ہلاک اور کم از کم 42 زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد پاک افغان سرحد بند کر دی گئی. پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا ہے، جس میں پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کہا ہے کہ پاکستانی عملہ اپنی سرحد کے اندر مردم شماری کا کام کر رہا تھا. تفصیلات صبا ناز سے.
پاکستانی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پر رابطہ کیا ہے. پاکستان کے ڈی جی ایم او میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی اور اپنے افغان ہم منصب سے کشیدگی ختم کرنے اور افغان فورسز کو اپنی سرحد کے اندر رہنے کا کہا ہے. دونوں ممالک کے مقامی کمانڈرز کے درمیان فلیگ میٹنگ جاری ہے. آج صبح افغانستان سرحدی فورس نے چمن سرحد کے قریب ایک گاؤں میں مردم شماری کی سیکیورٹی پر تعینات ایف سی کے اہلکاروں پر فائرنگ کی. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات کے مطابق افغان حکام کو سرحد پر منقسم دیہات کلی لکمان اور کلی جہانگیر میں مردم شماری کے بارے میں پیشگی طور پر سفارتی اور فوجی چینل سے آگاہ کر دیا گیا تھا.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک.
ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس کمیٹی میں اسٹیٹ بینک کے عامر عزیز، سیکورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے بلال رسول، قومی احتساب بیورو کے عرفان نعیم منگی، جبکہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر نعمان سعید اور ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید شامل ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تحقیقاتی ٹیم کا مرکزی دفتر جوڈیشل اکیڈمی میں بنایا جائے گا. عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں متعلقہ حکام کو اس تحقیقاتی ٹیم کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کا کہا ہے.
اٹلی میں یورپی یونین کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یورپین کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر نے کہا ہے کہ انگریزی زبان یورپ میں اپنی اہمیت کھوتی جا رہی ہے. تفصیلات عبید ملک سے.
یورپین کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر نے مندوبین کو بتایا کہ یورپ میں انگریزی اپنی وقت کھوتی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تقریر کے لیے انگریزی کی بجائے فرانسیسی زبان کا انتخاب کیا. انہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کو ایک المیہ قرار دیا. یورپی کمیشن کے صدر نے کہا کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یورپی یونین برطانیہ کو نہیں چھوڑ رہا، بلکہ یہ برطانیہ ہے جو علیحدگی چاہتا ہے، اور اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے. خیال رہے کہ برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے چند یورپی سیاستدانوں پہ الزام لگا چکی ہیں کہ وہ برطانیہ میں جون میں ہونے والے عام انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں.
انڈیا نے جمعے کو کامیابی کے ساتھ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ کو اس کے خلائی مدار میں پہنچایا، جو خاص طور پر جنوب ایشیائی ممالک کے لیے تیار کیا گیا ہے. سیٹلائٹ سے خطے میں مواصلاتی نظام بہتر ہوگا، اور وزیراعظم نریندر مودی کے مطابق پڑوسی ممالک کے لیے یہ انڈیا کی جانب سے ایک تحفہ ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے تقریباً 2 سال پہلے سیٹلائٹ کی تجویز پیش کی تھی، اور تجزیہ نگاروں کے مطابق اس سے انڈیا کو علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد ملے گی. یاد رہے کہ پاکستان نے اس پروجیکٹ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا. انڈونیشیا کے سماترا جزیرے پہ ایک جیل سے 200 کے قریب قیدی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھا گیا تھا. واقعہ اس وقت پیش آیا جب جمعے کی نماز کے لیے قیدیوں کو باہر نکالا گیا. ایک تہائی مفرور قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. انڈونیشیا کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا جیل میں 1900 قیدی موجود تھے، جبکہ صرف 5 سے 6 سیکیورٹی گارڈز حفاظت پہ مامور تھے. چین میں مقامی طور پر بنائے گئے بڑے مسافر بردار طیارے نے اپنی پہلی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے، اور اس طرح مسافر بردار طیاروں کی صنعت میں راج کرنے والی طیارہ ساز کمپنیوں بوئنگ اور ایئر بس کے لیے پہلی مرتبہ مسابقت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. 65 سال قبل بچھڑنے والے بہن بھائی کو فیس بک نے ایک بار پھر ملا دیا. ملاقات کا ماجرا سنیے عابد حسین سے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر دیر سے 6-7 سال کی عمر میں گمشدہ ہونے والی خاتون جان سلطانہ 65 سال بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے اپنے آبائی علاقے واپس پہنچ گئی ہیں۔ ان کے بھائی انعام الدین کہتے ہیں کہ 30 سال تک وہ اپنی بہن کو ڈھونڈتے رہے اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کیسے پہنچی۔ جان سلطانہ کے بیٹوں نے اپر دیر کے نام سے فیس بک کے ایک پیج پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کا تعلق اپر دیر کے گورکوہی پشیرہ درا گاؤں سے ہے۔ ان کے بہن بھائیوں کو ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ دیر سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر نے ان کے خاندان کو تلاش کر کے ویڈیو چیٹ پہ رابطہ کرایا اور جمعرات کے روز خاتون واگھا کے راستے پاکستان پہنچی جہاں ان کا استقبال ان کے بھائی نے کیا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان سرحد سے متصل سرحدی شہر چمن کے قریب گولہ باری سے 9 لوگ ہلاک اور کم از کم 42 زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد چمن پر پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو بند کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد شروع ہونے والی دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ بھی آخری اطلاعات تک جاری تھا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
چمن میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ پاکستانی حدود میں واقع دیات پر گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ آج الگ صبح شروع ہوا۔ اہلکار کے مطابق فائرنگ اور گولہ باری افغانستان کی جانب سے کی گئی، ان میں سے بعض گولے گھروں پر گر گئے جس کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری قلی لکمان اور قلی جہانگیر میں فرنٹیئر کور کے ان اہلکاروں پر کی گئی جو کہ مردم شماری کی ٹیموں کی سیکورٹی پر مامور تھے۔ زخمیوں کو پہلے فوری طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چمن لایا گیا، جہاں سے 7 شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ کوئٹہ آنے والے ایک زخمی شخص کے رشتے دار جلیل احمد کا گولہ باری کے بارے میں کہنا تھا۔
2 بجے سے شروع ہوا تھا فائرنگ، رات 2 بجے سے فائرنگ شروع ہوا تھا۔ یعنی ہم لوگوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تقریباً 6-6:30 بجے اس ٹائم پہ، بالکل ہم اپنے کمرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اندر گھر پہ تھے۔
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چمن کے MS ڈاکٹر اختر نے بی بی سی کو بتایا کہ مجموعی طور پر گولہ باری اور فائرنگ سے سرحدی دیات میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 41 افراد زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق زخمیوں میں 4 FC اہلکار بھی شامل ہیں۔ جلیل احمد نے بتایا کہ ان کے گھر کے 5 افراد زخمی ہوئے۔
گولی کی آواز آئی، وہ ہم لوگوں کے ساتھ پٹ گئی، 2 ہمارا بھائی ہے اس میں زخمی ہوا ہے، 2 ہمارا چھوٹا بھتیجے وہ زخمی ہوا ہے، اور ایک جو ہے نا ماں ہے وہ تھوڑا زخمی ہوا تھا۔
وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے سیول اسپتال کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں یہ پہلا بڑا واقعہ ہے۔
اس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر وقت شیلنگ وغیرہ ہوتی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ جو ہماری بارڈر ہے اس پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے، یہ فرسٹ ٹائم ہے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔
چمن کے سرحدی علاقے میں واقع بعض دیاتوں کے کچھ حصے افغانستان اور کچھ حصے پاکستان میں ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق افغانستان اور پاکستان دونوں ان دیات پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چمن میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق افغان حکام نے ان دیات میں پاکستانی حکام کو مردم شماری کرنے سے منع کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کا اس حوالے سے کہنا تھا،
لیکن یہ میرا خیال جو ہے وہ چونکہ ہمارے یہاں سینسز ہو رہے ہیں اور کچھ گاؤں اس طرح ہیں ہمارے جو آدھا ان کا افغانستان میں ہے اور آدھا جو ہے ادھر ہے، تو وہ پھر شاید وہ اس وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ جو گاؤں ہیں وہ افغانستان والوں نے شاید انہوں نے کہا کہ یہ اس کا بارڈر کا حصہ ہے۔
وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اس واقعے میں ایک FC اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سیز فائر ہو گیا ہے، تام باب دوستی بند ہے۔ چمن کوئٹہ شہر سے اندازاً 120 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر کندھار اور دیگر جنوب مغربی علاقوں کے درمیان اہم گزرگاہ ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغان حکام کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی۔ جانی نقصان کے حوالے سے طویل عرصے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا واقعہ ہے۔ رابطہ نہ ہونے کے باعث اس حوالے سے افغان حکام کا موقف معلوم نہیں کیا جا سکا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی حوالے سے آج شام پاکستانی دفتر خارجہ نے افغان ناظم الامور کو طلب کر کے اس حوالے سے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کے سیکیورٹی دستوں کے جن اہلکاروں نے پیشگی اطلاع دیے جانے کے باوجود پاکستان کے علاقے میں گولہ باری کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں افغان اور پاکستانی سیکیورٹی دستوں کے درمیان تصادم اور سرحد پار گولہ باری کے واقعات میں خاصا اضافہ ہوا ہے، تو کیا دونوں ملکوں کے حکام کے مابین اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ہاٹ لائن یا رابطے کا کوئی دوسرا نظام موجود نہیں؟ یہ جاننے کے لیے میں نے کابل میں بی بی سی کی افغان سروس کے ایمل پسرلے سے بات کی، تو ان کا کہنا تھا۔
ایک لائن تو موجود ہے کئی سالوں سے، جو کہ جن میں نیٹو کے سربراہ، افغان فوج کے سربراہ یا کمانڈرز جو لوکل سطح پہ ہوتے ہیں اور پاکستانی، وہ تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ڈیورن لائن پہ اس جگہ ہے جو کہ یہاں پہ متنازع علاقہ ان کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں گاؤں ہے جو کہ آدھے اس طرف کے لائن پہ ہیں، آدھے اس طرف کے لائن پہ ہے، اور ان کو اکثر وقت لوگ نہیں مانتے کہ کہیں یہ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ اس میں یہ جگہ جو ہے دونوں کے لیے متنازع ہے۔ افغان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان سے منسوب ہے۔
لیکن اس تناظر میں تو کیا اس بات کی اور ضرورت نہیں بڑھ جاتی کہ دونوں ملک کو یہ ایسا نظام وضع کر لیں جس میں یہ کشیدگی قابو سے باہر ہونے کی کوئی صورت اس کو روکا جا سکے؟
بالکل، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لائن ہے یہاں پہ طالبان جو ہے وہ بھی آتے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس لائن پہ جو فوجی یا جو عام سے سپاہی کھڑے ہیں وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، چوکس ہوتے ہیں، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے ہیں وہ طالب ہے یا کوئی اور دہشت گرد ہے، تو اس لیے ان علاقوں میں ہر وقت اسی طرح کے جھڑپ کا امکانات ہیں، جو کہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ ایسے جھڑپیں نہ ہوں۔
دونوں ملک ایک دوسرے پر اپنے اپنے مطلوب لوگوں کی پشت پناہی کا الزام لگاتے رہتے ہیں، اس صورتحال میں کیا بہتری کی کوئی صورت ممکن ہے؟
بہتری کی صورت وہی ہوگی کہ دونوں کابل اور اسلام آباد میں اعتماد کا ایک فضا پیدا ہو جائے۔ حال ہی میں جب آئی ایس آئی کا سربراہ یہاں پہ آیا تھا تو افغان آفیشل نے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ اور ڈیمانڈز انہوں نے دیے ہیں، اور کہا ہے کہ جو قندھار میں، مزار میں اور کابل میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے جو سرغنے وہ سب پاکستان میں، تو جب تک آپ یہ لوگ ہمیں نہ دیں تو ہم یہ اعتماد کا فضا کیسا ہم بنا سکتے ہیں۔ اس طرف پاکستانی سائڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کچھ پاکستانی طالب ہیں، تو میرے خیال میں جب تک یہ اعتماد کا فضا نہ ہو تو مشکل ہے۔
یہ تھے کابل سے افغان سروس کے ایمل پسرلے۔ چند برس پہلے پاکستانی فوج سے ریٹائر ہونے والے میجر جنرل طاہر مسعود خود بھی اس سرحدی علاقے میں تعینات رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے سرحدی اور فوجی حکام کے درمیان رابطوں کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے میجر جنرل طاہر مسعود نے مجھے بتایا۔
دیکھیں، اس کے اندر بیسیکلی تین چار لیول پہ کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ ایک لوکل لیول پہ ہوتا ہے، ایک آپ کا جو ریجنل لیول پہ ہوتا ہے، ایک نیشنل لیول پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ایز فار ایز آئی نو، بیکاز آئی ایم ناٹ دی آفیشیل اس لحاظ سے اسپوکس پرسن، لیکن ایز فار ایز آئی نو کہ اگر اور کچھ نہیں تو لوکل لیول پہ ضرور یہ آلریڈی کوآرڈینیٹر تھا کہ ہم نے ان ولیجز کے اندر وہ کرنی ہے یہ سینسز والی ڈیوٹی، اور جب سینسز والے لوگ گئے ہیں ادھر، آئی مین ایٹ بیسٹ دے کوڈ ہیو بین اسٹاپ۔ اگر اس طرح کی کسی کو آبجیکشن تھا بھی ان کو، دیٹ کوڈ ہیو بین اسٹاپ، بٹ فائرنگ تو اور ان کو اوپر اس طرح کا یوٹیز کرنا، اس کا یو انڈرسٹینڈ ویل کہ یہ تو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے نا، آپ لاسٹ ریزورٹ پہ پہلے اسٹیپ میں چلے گئے ہیں، تو اٹ اسپیکس آف سم ادر ڈیزائن۔ آپ کو دو تین دن پہلے کا بھی پتا ہوگا کہ اس سے ایڈجسٹنٹ ایریا میں ساؤتھ وزیرستان کے ایجنسی کے اندر بھی اٹیک ہوا تھا پوسٹ کے اوپر طالبان کا. تو مے بی اٹس کنٹینیوشن آف دی سیم تھنگ. ایسکیلیشن بڑا ہوا اس ایریا میں, اسپیشلی ابھی کندھار کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ بڑھ رہا ہے.
جنرل صاحب, ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ظاہر ہے آج کا نہیں ہے. افغانستان اس کو بہت عرصے سے تسلیم نہ کرنے کا اعلان کرتا رہا ہے. کیا کبھی پاکستان نے اس معاملے کو مستقل طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے کسی بھی طریقے سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کا موقف صحیح ہے کس کا غلط ہے.
دیکھیں, میں تو اس کے اوپر برٹش ٹائم سے چلی آ رہی ہے ڈیورنٹ لائن, ابھی تو نہیں بنی ہے نا. پاکستان اور افغانستان کے جو کرنٹ سیٹ اپ ہیں انہوں نے بنائی ہے, یہ تو برٹش ٹائم کی اور اس زمانے میں افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی اس کے زمانے کی بنی ہوئی ہے. اور تب کا دونوں ملکوں کے اندر اس کی ٹریٹی پراپر سائنڈ ہے کہ یہ لائن ہے اور یہ پراپرلی ڈیمارکیٹڈ ہے. اگر آفٹر انڈیپینڈنس آف پاکستان وہ ریووک اس کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں, تو سائیڈ پارٹی کے انٹرنیشنل اپنی آبلیگیشن سے اگر بیک ٹریک کر رہی ہے تو اس کے اندر پاکستان کا قصور ہے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ڈیورنٹ لائن از این انٹرنیشنل بارڈر. پاکستان اس کے اندر اپنی اس کی سوورینٹی ہے اور اس کی اپنی اسٹیٹ ہے اس کے اندر. تو افغانستان ڈزنٹ ہیو اینی رائٹ اکراس ڈیورنٹ لائن, چاہے وہ جیسے مرضی کہتا رہے.
پاکستان کو اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف سے پہلے ہی فکر لاحق رہتی تھی انڈیا کے ساتھ, اب مغربی سرحدوں پر بھی افغانستان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. خود ایران کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے, ان کے وزیر خارجہ آتے رہتے ہیں, ان کے صدر نے اس طریقے سے دھمکی دی. پاکستان تو لگتا ہے یہ ہے کہ چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرتا جا رہا ہے.
یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیزوں میں تھوڑی سی فلیئر اپ ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب سے یہ سی پیک والا ایشو پاکستان نے اندر سی پیک کا جو پروجیکٹس ہیں وہ انڈرٹیک کرنا شروع کیے ہیں, تو ان تھوڑے سی چیزوں نے زیادہ فلیئر اپ ہوئی ہیں. اور آئی وڈ سے اس کے اندر گریٹر رول, آل دو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں انڈیا کو لے کے آ جاتے ہیں, بٹ انڈیا ہیز اے گریٹر رول ان دس بیکاز دے آر ڈائریکٹلی اس کے اندر افغانستان کے اندر بھی کر رہا ہے. کیا باہر کے اندر آپ کو کلبھوشن والا پتہ ہے کلبھوشن کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا اور کتنا بڑا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا؟ تو وہ بھی افغانستان اور پاکستان کے کچھ سمپٹمز کی طرح جو ان کی کونسلیٹس ادھر آپریٹ کر رہی ہیں. دے آر کیرینگ آؤٹ اینی ٹریڈ کندھار اور ادھر سے زیادان کے ساتھ, بٹ پرائمریلی دے آر ٹو کریٹ ان بیسٹ ان دا بارڈرنگ ایریاز جو کہ پاکستان کے ہیں, اور اسپیشلی یہ بلوچستان کے افغانستان ایران از کنسرن وہ ٹھیک ہو جائے گا, بارڈر کمشیز ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے.
ریٹائرڈ میجر جنرل طاہر مسعود, افغانستان پاکستان کے ساتھ ڈیورنٹ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کرنے پر تیار نہیں. انڈیا اور امریکہ سمیت زیادہ تر ملک اور عالمی ادارے اسی لائن کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی بارڈر تسلیم کرتے ہیں. تاہم پاکستان پھر بھی افغان حکومتوں کے اس معاملے پر گفتگو کی دعوت دیتا رہا ہے, لیکن کیا اس سے بات کچھ آگے بھی بڑھی؟ افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی اسی تناظر میں کہتے ہیں,
لیکن یہ تو افغانستان اپنے دلائل دے گا, اور اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہے تاریخی طور پر قانونی طور پر تو پھر پاکستان تو ان سے بات کرے گا. پاکستان نے تو بات چیت سے انکار نہیں کیا.
تو پھر افغانستان
کی حکومت نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے, وہ اس کو بارڈر نہیں مانتی. حامد کرزئی نے کہا کہ وہ 20 بار پاکستان کے دورے پر گئے اور ہر بار پاکستان نے ان سے کہا کہ ڈیورنٹ لائن کو بین الاقوامی بارڈر مان لیا جائے, لیکن حامد کرزئی نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا. تو اگر یہی بات ہے تو پھر افغان حکومت یا اس کو لے کے جائے کسی بین الاقوامی فورم کے اوپر یا کوئی اس کے لیے کیمپین چلائے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا.
آخر افغانستان جب اس کو کہتا ہے کہ یہ اگر متنازع علاقہ ہے تو آپ کے خیال میں خود افغانستان اس کو بین الاقوامی فورم پہ کیوں نہیں لے جاتا؟
دیکھیں, بالکل یہی تو ایک سوال ہے کہ اگر افغانستان کی رائے مضبوط ہے, ان کے پاس دلائل ہے, تو تو چاہیے کہ وہ اس کو بین الاقوامی کسی ادارے میں لے جائیں. اقوام متحدہ ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا کوئی اور بھی ادارے ہیں, لیکن وہاں پہ ابھی تک نہیں لے جایا گیا. حال ہی میں افغان حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کو یو این میں لے کر جائیں گے, لیکن فی الحال ایسا نہیں ہوا. اور میں کہہ رہا تھا کہ تقریباً ساری دنیا اس کو بین الاقوامی بارڈر مانتی ہے, حتیٰ کہ امریکہ اور بھارت بھی اس کو بین الاقوامی بارڈر مانتے ہیں. برطانیہ جس کا یہاں پر راج تھا اور جس نے یہ ڈیورنڈ لائن معاہدہ افغانستان سے کیا تھا, وہ بھی اس کو بین الاقوامی بارڈر مانتی ہے. تو میرے خیال میں افغانستان حکومت سمجھتی ہے کہ اگر وہ مسئلے کو کسی بین الاقوامی فورم پر لے گئے تو ان کو وہاں پر شاید کسی بھی ملک کی طرف سے تعاون یا حمایت نہیں ملے گی.
تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ سارے معاملے کے حل کی صورت صرف اور صرف طاقت کا استعمال ہی رہ جاتا ہے, یا دونوں ملک اپنی اپنی طرف چوکیاں بنا کے اور سرحد بند کر کے بیٹھ جائیں.
دیکھیں, یہی صورتحال تقریباً بنتی جا رہی ہے. بار بار بارڈر بند ہوتا ہے. آج بھی جب یہ واقعہ چمن کے علاقے میں ہوا, پاکستان نے چمن کے بارڈر کو بند کر دیا. اس سے پہلے تورخم کے بارڈر کو پاکستان نے 32 دن کے لیے بند کیا تھا. اور نقصان پھر دونوں کا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور پاکستانی مصنوعات افغانستان جاتی ہیں وہ رک جاتی ہیں. افغانستان کی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کے راستے تو وہ بھی رک جاتی ہیں. تو نقصان تو زیادہ میرے خیال میں پاکستان کو ہوتا ہے, لیکن افغانستان کی چونکہ معیشت کمزور ہے, اس کا بہت دار و مدار پاکستان کے اوپر ہے, تو ان وہاں پر بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے تقریباً 1000 چیک پوائنٹس بنائی ہیں بارڈر کے اس پار, اور پاکستان کی یہ شکایت ہے کہ افغانستان کی حکومت یا وہ نیٹو کی فوج نے 100 سے بھی کم چیک پوسٹ بنائی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف بارڈر محفوظ ہے, افغانستان کی طرف غیر محفوظ ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. پھر جو آبادی رہتی ہے بارڈر کے اس پار اور اس پار, وہ اکثر پختون ہیں, اکثر ایک قبیلے کے رہنے والے ہیں, پھر ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے, سیاسی بھی ہے, قانونی بھی ہے, لیکن اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے.
کیا پاکستان نے کبھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے گزشتہ 15-17 سال میں نیٹو اور امریکہ کے ذریعے کے کوشش کی کہ یہ معاملہ ایک بار ہمیشہ کے لیے مستقل طور پہ حل ہو جائے؟
لیکن جب بھی کشیدگی پیدا ہوئی بارڈر کے اوپر, اس کے لیے ایک سیف فریقی فوجی کمیشن بنایا گیا تھا. اس میں پاکستان, افغانستان اور امریکہ کی نمائندگی تھی, اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا یا اس سے پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی, اور کافی انہوں نے بارڈر کے لیے پروٹوکول بنائے تھے, ہاٹ لائن بنائی تھی بارڈر کے اوپر, اور کابل اور اسلام آباد میں ان کے اہلکار تعینات تھے. لیکن جب سے یہ نیٹو کی اکثر فوجیوں کی واپسی افغانستان میں 2014 میں, اس کے بعد یہ نظام تقریباً ختم ہو گیا. ابھی آپس میں تعلقات بھی کشیدہ ہے. جو ہاٹ لائن تھی افغانستان اور پاکستان کے فوجی حکام کی, وہ بھی جو ہے بند ہو گئی تھی. اس کو پچھلے مہینے پھر سے انہوں نے بحال کیا ہے. اور کوئٹہ میں جو پاکستانی کور کمانڈر ہے اور قندھار میں افغان کور کمانڈر, ان کی کافی عرصے کے بعد ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے. تو یہ کچھ اقدامات پہلے تھے جو ابھی نہیں ہیں, ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بارڈر کے اوپر جو کشیدگی ہے اس کو روکا جائے, اور پھر اس کو لے کر کچھ کانفیڈینس بلڈنگ میئرز کر کے پھر بارڈر کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی, جو مجھ سے چمن کے آج کے واقعے کے بعد کے مضمرات پر گفتگو کر رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اگر آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس وقت جو مقبول ترین خبریں ہیں ان میں سے ایک تو پاناما لیک سے متعلق ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بہت اچھی خبریں بھی ہیں. تین خبریں میں خاص طور پہ آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. ایک ہے کہ چین میں اس ماہ میں کی 14 اور 15 تاریخ کو بیجنگ میں ایک اہم سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے, جس کو ون روڈ ون بیلٹ کے نام سے اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر 28 ممالک کے سربراہان, جس پر امید ہے کے شریک ہوں گے اور چینی صدر شی جن پنگ اس پسندیدہ منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور خبر ہے کہ پاکستان کی پہلی فلم پالیسی کے بارے میں کہ سندھ کے گورنر محمد زبیر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ملک کی پہلی جو فلم پالیسی بنائی جانے والی ہے اس کے مشاورتی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ محمد علی جناح ایک لبرل اور برداشت پر مبنی پاکستان کے خواہش مند تھے. اور ایک خبر امریکہ سے بھی ہے کہ امریکی ایئر لائن ڈیلٹا کی جانب سے ایک بچے کی سیٹ خالی نہ کرنے پر ایک خاندان کو جہاز سے زبردستی باہر نکال دیا گیا اور اس کے بعد ڈیلٹا ایئر لائن کو شدید تنقید کا سامنا ہے. ڈیلٹا ایئر لائن نے اس جوڑے سے معذرت بھی کی ہے اور ان کو ہرجانہ ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
نام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور آج کے سیربین میں کھیلوں کا احوال لائی ہے سبا ناز.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی شکست کو انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم پہلے اننگز میں زیادہ رنز کی برتری حاصل کر لیتی تو صورتحال مختلف ہوتی. واضح رہے کہ پاکستانی ٹیم کو پہلے اننگز میں صرف 81 رنز کی برتری حاصل ہو سکی. ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے 106 رنز کی جیت کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ شائے ہوپ نے زبردست بیٹنگ کی جبکہ ویسٹ انڈین بالرز نے پورے میچ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے رواں سال خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے لیے انعامی رقم میں 10 گنا اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ ورلڈ کپ آئندہ ہفتے انگلینڈ میں شروع ہو رہا ہے اور جیتنے والی ٹیم $2 million کے انعام کی حقدار ہوگی. انگلینڈ نے آئرلینڈ کو برسٹل میں ہونے والے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 127 رنز کا ہدف انگلینڈ نے 20ویں اوور میں حاصل کر لیا. IPL میں آج کا واحد میچ رائل چیلنجرز بنگلور اور کنگز 11 پنجاب کی ٹیمز کے درمیان ہے. بنگلور کی ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی ہیں اور ان کی ٹیم 11 میں سے 8 میچز ہارنے کے بعد پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے. یورپا لیگ میں سیمی فائنل کے پہلے مرحلے کے میچ میں فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے سیلٹا ویگو کو 1-0 سے شکست دے دی. ٹینس کے 12 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح نوویک جوکوویچ نے اپنی پوری کوچنگ ٹیم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. ان کے کیریئر کے دوران یہ کوچنگ ٹیم ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہی. جوکوویچ کا کہنا ہے کہ اس شاک تھراپی سے ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی. اسپین کے ڈیوڈ فیڈرر نے اسٹرائل اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پرتگال کے فرنانڈو سلوا کو ہرا دیا. رباط گراں پری میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کی 4 سیمی فائنلسٹ واورل چنکو, سارا ایرانی, انستازیا پولیو چنکووا اور فرانچیسکیا بونی ہیں.
کھیلوں کی خبریں سباناس نے پیش کی. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اور کھیلوں کے حوالے سے یہ دلچسپ خبر بھی سن لیجئے کہ مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو پہلے وہ شخص بن گئے ہیں جن کے انسٹاگرام پر 10 کروڑ فالوورز ہیں. وہ جسٹن بیبر, کم کارڈیشین اور راک سے بھی زیادہ مقبول ہیں. سیربین کا نصف حصہ تمام ہوا. اب اہم عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن کے قریب گولہ باری سے 9 افراد ہلاک اور کم از کم 42 زخمی ہو گئے جبکہ پاک افغان سرحد بند کر دی گئی ہے. پاکستان کی عدالت عظمی نے پیناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. انڈیا نے جمعے کو کامیابی کے ساتھ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ کو اس کے خلائی مدار میں پہنچایا جو خاص طور پر جنوب ایشیائی ممالک کے لیے تیار کیا گیا ہے.
انڈونیشیا کے سماترا جزیرے پہ ایک جیل سے 200 کے قریب قیدی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک تہائی مفرور قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے خفیہ اہلکار شمالی کوریا کے رہنما کم جون اون کو ہلاک کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں اور آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا چمن کی پاک افغان سرحد پر افغان گولہ باری سے پاکستان کے علاقے میں 9 شہریوں کی ہلاکت. اس کی تازہ ترین تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. اور پاکستان میں سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. یہ ٹیم وزیراعظم نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز سے بیرون ملک جائیداد اور سرمایہ کاری کے بارے میں تفتیش کرے گی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پاناما لیکس پر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج اپنے حکم میں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء کی سربراہی میں 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی. اسٹیٹ بینک میں تعینات گریڈ 21 کے آفیسر عامر عزیز، سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال رسول، قومی احتساب بیورو کے گریڈ 20 کے آفیسر عرفان نعیم منگی، جبکہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر نعمان سعید اور ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہوں گے. اس تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء کا تعلق پولیس گروپ سے ہے اور وہ آج کل ایف آئی اے میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تحقیقاتی ٹیم کا مرکزی دفتر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں بنایا جائے گا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ یہ ٹیم ضابطہ فوجداری، نیب ایکٹ اور ایف آئی اے ایکٹ کے تحت تحقیقات کرنے کی مجاز ہوگی. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ٹیم پاناما لیک سے متعلق تحقیقات میں معاونت کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ٹیم کے سامنے پیش ہونے یا کسی بھی سوال کے بارے میں زبانی یا تحریری بیان دینے سے انکاری ہو تو اس بارے میں عدالت عظمیٰ کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ اس ضمن میں مناسب احکامات جاری کیے جا سکیں. عدالت نے اپنے حکم میں وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس تحقیقاتی ٹیم کے لیے ابتدائی طور پر 2 کروڑ روپے کا بندوبست کرے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. عدالت نے سیکٹری داخلہ کو اس تحقیقاتی ٹیم کی سیکورٹی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 20 اپریل کو اپنے تفصیلی فیصلے میں وزیر اعظم اور ان کے دونوں بیٹوں سے کہا ہے کہ وہ پاناما لیک سے متعلق تحقیقاتی عمل کا حصہ بنے جبکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. پاناما لیک کے بارے میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپنی اگلی سماعت 20 مئی کو کرے گا جس میں تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اس تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں عدالت عظمیٰ کو آگاہ کریں گے. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور مغربی صوبے بلوچستان کے صنعتی شہر حب میں آج دوسرے روز بھی صورتحال سنگین رہی. گزشتہ روز مشتعل افراد نے تھانے پر حملہ کر دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ توہین مذہب کا مبینہ ملزم ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو سر عام پھانسی دے سکیں. آج جمعے کی نماز کے بعد بھی جلوس نکالا گیا جبکہ ہندو برادری نے اپنا کاروبار بند رکھا. حب سے نامنگار ریاض سہیل کی رپورٹ.
جمعے کی نماز تک حب شہر میں صورتحال معمول پر رہی تھی اور شہری مرکزی مسجد میں جمع ہوئے. نماز کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی اکثر واپس چلی گئی لیکن کچھ مشتعل لوگ سڑک پر نکل آئے. انہوں نے میڈیا کو بھی دور رہنے کی تاکید کی. لاسی اسٹریٹ سمیت شہر میں ہندو کمیونٹی نے اپنا کاروبار مکمل طور پر بند رکھا جبکہ ہندو محلے میں ایک خوف اور غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے. ہندو محلے میں پولیس اور ایف سی تعینات ہے. ایف سی حکام نے مندر میں آ کر ہندو برادری کو تحفظ اور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. ہندو کمیونٹی کے رہنما دھنیش کمار کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کے مبینہ ملزم کو انہوں نے خود پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا لیکن اس کے باوجود ملزم سمیت دیگر کی دکانیں بند کرائی گئیں.
ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں شرپسند جو کاروبار پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں جن میں یہاں مقامی بھی نہیں ہیں. یہ باہر سے آئے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے حالات خراب کر کے, جس کی آپ نے مثال دیکھی کل, کوئی بھی آپ کو نہ مقامی نظر آئے گا نہ کچھ, کوئی ایسا اس طرح سے چند سرپرست انا سے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو, ملک کا نام بدنام ہو, مگر ہم ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے اور ہم ہمیشہ اس ملک کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ ہم رہیں گے.
مکھی کھیل داس کا کہنا ہے کہ وہ صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور مقامی آبادی سے ان کا شادی غمی آنا جانا ہے. لیکن گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا.
بس یہ چند شرپسند جو ہیں باہر کے لوگ ہیں وہ بس ہم بھگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندو برادری یہاں کاروبار کرتی ہے. بھائی اگر یہ بھاگ جائیں تو ہم اس کے کاروبار پہ حاوی ہو جائیں. ہمارے اپنے پراپر لسبیلے کے پراپر ہب چوکی کے عوام بالکل نہ شرپسند ہیں نہ کچھ, وہ شریف آدمی ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ دیتے ہیں ہمارا. ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری کل جو ہے ادھر جو یہ مسئلہ, کل اگر حکومت ساتھ نہیں دیتی تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوتا.
ہب پولیس نے تھانے پر حملے, پتھراؤ, فائرنگ اور بچے کے قتل کا مقدمہ درج کر کے ایک درجن کے قریب افراد کو حراست میں لے لیا ہے. ایس پی ضیاء مندوخیل کا کہنا ہے کہ مزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا.
سی سی ٹی وی کیمرہ اور فیس بک میں ان کے ویڈیوز آئے ہیں, واٹس اپ گروپ میں ان کے ویڈیوز آئے ہیں, جو اشتعال دے رہے, جو پتھراؤ کر رہے ہیں یا جو کوئی مشکوک ہے تو فوٹوز ہم میچ کریں گے, اور جن لوگوں کو ہم نے شناخت کیا 10-12 بندے ان کے خلاف آج رات یا ایک دو دن بعد ہم کریک ڈاؤن کریں گے.
ہب شہر میں صنعتی اور تجارتی ترقی نے اس کا روایتی اور ثقافتی رنگ تبدیل کر دیا ہے. گزشتہ روز سے جاری کشیدگی نے یہاں کی ہندو آبادی کو مستقبل کے حوالے سے امتحان میں ڈال رکھا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, ہب بلوچستان.
بھارت کی سپریم کورٹ نے دارالحکومت دلی میں 5 برس پہلے ہونے والے نربھیا جیوتی سنگھ کے اجتماعی ریپ اور قتل کے مقدمے میں 4 ملزموں کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. سن 2012 کے اس بہیمانہ واقعے سے پورا بھارت ہل گیا تھا اور ریپ کی سزائیں اس کے بعد سخت کر دی گئی تھیں. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
دلی ہائی کورٹ نے دسمبر 2012 کے اجتماعی ریپ کے معاملے میں مکیش سنگھ, پون گپتا, ونے شرما اور اکشے ٹھاکر کو مجرم پایا تھا اور انہیں موت کی سزا سنائی تھی. ملزموں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا. جس وقت عدالت عظمیٰ نے موت کی سزا کی توثیق کا فیصلہ سنایا پوری عدالت تالیوں سے گونج اٹھی. سرکاری وکیل بی ایل کپور نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بارے میں بتایا,
جس ایگریویٹنگ اور بوٹیلٹی سے یہ کرائم ہوا ہے اس کا یہ ریئرسٹ آف ریئر کیسز میں آتا ہے. آنریبل سپریم کورٹ کی جو پہلے کی ججمنٹ ہے جس میں کلیئر لکھا ہے کہ کولیکٹیو کانشیس آف دی سوسائٹی اگر شاک کرتی ہے تو ریئرسٹ آف ریئر ایونٹ میں آتا ہے, تو اس میں لیتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی ڈیتھ پینلٹی کی اس کو اپ ہولڈ کیا اور ان کی اپیلوں کو ڈسمس.
دسمبر 2012 میں 23 سالہ طالبہ جیوتی سنگھ عرف نربھیا اپنے ایک دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر گھر لوٹ رہی تھیں. ملزموں نے بس کے اندر اجتماعی ریپ کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا. ابتدائی طور پر 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. ایک ملزم نے سماعت کے دوران جیل کے اندر خودکشی کر لی اور ایک ملزم واردات کے وقت نابالغ تھا جسے بچوں کے ایک اصلاحی مرکز میں رکھنے کے بعد اب مشروط طور پر رہا کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے ریپ کے اس بہیمانہ واقعے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملزموں نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے پیش نظر ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کیا جا سکتا. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ان کے جرم کی نوعیت شاذ و نادر کے زمرے میں آتی ہے, اس لیے سبھی 4 ملزموں کی موت کی سزا برقرار رکھی جاتی ہے. جیوتی سنگھ کی والدہ آشا دیوی عدالت کا فیصلہ سن کر رو پڑی. انہوں نے کہا کہ آج ان کی بیٹی کو انصاف مل گیا,
لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے جیسے کہتے تھے لوگ کہ میں نربھیا کی طرح تمہیں کر دوں گا, نربھیا کی طرح مار دوں گا, تو آج ان کو بھی جواب ملا کہ میں نربھیا کی طرح اگر کسی کے ساتھ کروں گا تو نربھیا کی طرح ہمیں پھانسی کی سزا بھی ملی.
لیکن ملزموں کے وکیل اے پی سنگھ نے عدالت کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست داخل کریں گے.
سماج میں میسج کے لیے کسی کو پھانسی نہیں دے سکتے. پنشمنٹ کا ارتھ ہے, پنشمنٹ کا مطلب ہے سدھار, اسے سدھارا جائے. مہاتما گاندھی کے سدھانت کی تو دھجیاں اڑ گئیں. مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا نان وائلنس, اہنسا ہونی چاہیے, اہنسا ہے. ہیومن رائٹس کی تو دھجیاں اڑ گئیں. جینے کا ادھیکار ہے, جو جیون دیتا وہی جیون لے سکتا ہے.
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور عام لوگوں نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. نربھیا کے ریپ کے واقعے نے بھارت کے اجتماعی شعور کو جھجھوڑ کر رکھ دیا تھا. اس واقعے کے بعد پورے ملک میں خواتین پر ہونے والے جنسی مظالم کے خلاف ایک تحریک چل پڑی. اس واقعے کے بعد تعزیرات ہند میں ترمیم کی گئی اور ریپ کی سزا کو سخت کرتے ہوئے اسے سزائے موت تک بڑھا دیا گیا. نربھیا کے اجتماعی ریپ کے واقعے کے 5 برس گزر چکے ہیں, لیکن ریپ اور جنسی جرائم کے واقعات میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں آئی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
یورپین کمیشن کے صدر ژان کلوڈ یونکر کا کہنا ہے کہ انگریزی یورپ میں اپنی اہمیت کھوتی جا رہی ہے. یورپی یونین کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے برطانیہ کی یورپی یونین سے انخلا کو ایک المیہ قرار دیا. واضح رہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا یا بریگزٹ سے متعلق مذاکرات سے پہلے کشیدگی دونوں جانب بڑھ رہی ہے. دوسری جانب برطانیہ میں قائم دنیا کے دوسرے بڑے امریکی سرمایہ کار بینک نے خبردار کیا ہے کہ انخلا کے وقت برطانیہ کا مالیاتی مرکز لندن وہاں کام رک جائے گا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان سے سنیے.
یورپین کمیشن کے صدر کا کہنا ہے کہ انگریزی یورپ میں اپنی وقت کھوتی جا رہی ہے. انہوں نے یہ تبصرہ اٹلی کے شہر فلورنس میں یورپی یونین کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. مسٹر جنکر نے مندوبین کو بتایا کہ وہ اس ششو پنج میں تھے کہ اپنی تقریر کے لیے کس زبان کا استعمال کریں.
میں انگریزی اور فرانسیسی کے درمیان ہچکچاہٹ کا شکار ہوں، لیکن پھر میں نے انتخاب کیا کہ میں فرانسیسی زبان میں ہی بات کروں گا، کیونکہ انگریزی آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر یورپ میں اہمیت کھوتی جا رہی ہے. اگلے اتوار کو فرانس میں انتخابات ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ یورپ اور قوموں کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کو سمجھیں.
اپنے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے برطانوی دوستوں کے ساتھ منصفانہ مذاکرات کریں گے، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ یورپی یونین نہیں ہے جس نے برطانیہ کو تنہا چھوڑا ہو، بلکہ برطانیہ نے خود یورپی یونین کو چھوڑا ہے، تو اس صورتحال سے فرق پڑتا ہے. انہوں نے فرانس کی قوم پرست صدارتی امیدوار میرین لیپین پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپی اتحاد کے بجائے قوم پرستی کی طرف لوٹنے والے غلط ہیں. دوسری جانب دنیا کے دوسرے بڑے امریکی سرمایہ کار بینک کے چیف ایگزیکٹو نے بریگزٹ کے عمل سے خبردار کیا ہے کہ جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوگا تب برطانیہ کا مالیاتی مرکز لندن کام کرنا بند کر دے گا. برطانیہ میں اس بینک میں 6,500 افراد ملازمت کرتے ہیں. بینک کے سربراہ لوئڈ بلینکفین نے بی بی سی کو بتایا کہ ہنگامی پلان ہے کہ عملے کو برطانیہ سے یورپ منتقل کر دیں گے، لیکن یہ سب بریگزٹ مذاکرات کے نتائج پر منحصر ہے.
If you cannot benefit from access to the EU,
اگر آپ برطانیہ سے یورپی یونین تک رسائی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس بارے میں قواعد سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ وہاں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہوگی جو برطانیہ میں بعض لوگوں پر اثر ڈالے گی.
لوئڈ بلینک فین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ امید بھی ظاہر کی کہ ملک کے مالیاتی شعبے کو کسی منفی اثرات سے بچانے کے لیے یورپ اور برطانیہ ایک اچھا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. واضح رہے کہ گولڈمن سیکس دنیا کا دوسرا بڑا سرمایہ کار بینک ہے اور اسے برطانیہ کی مالیاتی خدمات کی صنعت میں اعتماد کے پیمانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
شمائلہ خان نے آپ کے لیے یہ تفصیلات جمع کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صحت سے متعلق نیا قانون بنانے میں ایک اہم سیاسی فتح حاصل ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اوباما کیئر نامی قانون کو ختم کرنے اور دوسرا قانون لانے کے بل کو ایوان نمائندگان نے منظور کر لیا، لیکن اب اس پر خوب سیاسی بحث ہو رہی ہے. مزید تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکہ میں اوباما کیئر یا صدر اوباما کے دور کا صحت سے متعلق قانون اب شاید اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اوباما کیئر کو ختم کرنے اور اس کی جگہ ایک نیا قانون لانے کے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرنے کی کوشش میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی سیاسی فتح حاصل کی ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے ان کا نیا بل منظور کر لیا ہے. بل کی منظوری کے لیے 216 ووٹ درکار تھے اور 217 ووٹ حق میں ڈالے گئے، جبکہ کسی بھی ڈیموکریٹ نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. اس کے علاوہ 20 ریپبلکن ممبران نے بھی اس کے خلاف ووٹ ڈالا. صدر ٹرمپ نے اس بل کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن ممبران کو وائٹ ہاؤس بلا کر شکریہ ادا کیا.
تھینک یو ویری مچ. دس ریلی از دی گروپ. واٹ ا گریٹ گروپ آف پیپل. وی سفرڈ ود اوباما کیئر.
صدر ٹرمپ نے کہا، میں نے 2 سال تک اس کے لیے مہم چلائی. میں جہاں بھی گیا میں نے اوباما کیئر سے لوگوں پر پڑے برے اثر کو دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ اب انشورنس کے لیے آپ کا پریمیم گھٹنا شروع ہو جائے گا. اب ہم اسے سینٹ سے بھی منظور کرائیں گے، مجھے پورا بھروسہ ہے. اس سے پہلے مارچ مہینے میں ناکافی حمایت کے سبب ایوان میں ووٹنگ سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے بل واپس لے لیا تھا. اس وقت کچھ ان کی ہی پارٹی کے ممبران اس لیے ناخوش تھے کہ بل میں کٹوتی بہت زیادہ کی گئی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو لگا تھا کہ یہ تبدیلی کافی نہیں. اب نئے بل کو ان میں سے کئی ممبران نے بھی حمایت دی ہے، لیکن حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران اس بل کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس بل کے نتیجے میں غریب اور ضعیف لوگوں کو صحت کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. اس نئے قانون کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ریاستوں کو خاص کر غریبوں اور ضعیف لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دی جانے والی مالی امداد کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل قانون بن گیا تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیلتھ کیئر سے محروم ہو جائیں گے، لیکن ریپبلکنز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بل کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت کے بجائے ریاستوں کو زیادہ حق ہوگا کہ وہ جیسا صحت سے متعلق قانون چاہیں بنا لیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اب اوباما کیئر کو ختم کرنے والے اس قانون کی منظوری سے ڈیموکریٹک پارٹی کو 2018 میں ہونے والے کانگریس کے انتخابات کے لیے ایک مضبوط سیاسی مدعا بھی مل گیا ہے۔ صحت سے متعلق اس بل پر سیاست کے دخل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایوان میں بل کی منظوری کا اعلان کیا گیا تو ڈیموکریٹس نے ریپبلکن پر طنز کرتے ہوئے الوداعی کا گانا گانا شروع کر دیا۔ یعنی ڈیموکریٹس یہ طنز کر رہے تھے کہ اب اس ووٹنگ کے بعد ریپبلکنز کے ہاتھ سے ایوان چلا جائے گا۔ اس وقت ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی ہی اکثریت ہے، لیکن ایوان میں کم از کم 23 ایسے ریپبلکن ممبران ہیں جو پچھلے انتخابات میں بہت کم اکثریت سے جیتے تھے، اور ڈیموکریٹس نے ان حلقوں میں اب انتخابی مہم کے تحت اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ لیکن ایک جائزے کے مطابق 61% امریکی لوگ اوباما کیئر قانون میں تبدیلی کی حمایت کرتے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
آج جمعہ ہے اور جمعہ کے روز آپ کھیل کی دنیا کا تفصیلی جائزہ سنتے ہیں۔ آج کھیل کے میدان سے لا رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
جس قسم کا آپ کا ٹاپ آرڈر کولیپس ہوا ہے کافی شاکنگ ہے۔
دیکھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بورڈ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی،
کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔
درشک آپ کو سپورٹ کرنے آتے ہیں دنیا بھر سے، آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟
بات وہی ہے کہ اپنے گولز میں، اپنے خوابوں میں کبھی بلیو نہیں چھوڑنا چاہیے۔
جیتنے کا وقت آیا تو بیٹنگ دھوکہ دے گئی۔ مصباح الحق پر محمد یوسف کے سنگین الزامات، لیکن کرکٹ بورڈ کیا کہتا ہے؟ چیمپئنز ٹرافی کا بائیکاٹ، بھارت کے لیے کتنا فائدہ کتنا نقصان؟ احسام الحق کے بلند ارادے اور خواتین کھلاڑیوں کی آواز ماریا تور۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ حائر قسمت، کہاں آ کر اس نے پاکستانی ٹیم کا ساتھ چھوڑا۔ ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز نہ جیتنے کا 59 سالہ جمود توڑنے کے لیے پاکستانی ٹیم کو صرف 188 رنز بنانے کا موقع ہاتھ آیا، لیکن ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، اور پھر ایسا کرتے کرتے پاکستانی ٹیم صرف 81 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور دوسرا ٹیسٹ میچ 106 رن سے ہار گئی۔ یوں یہ سیریز 2-0 ہونے کے بجائے 1-1 سے برابر ہو گئی ہے، اور اب مصباح الحق کے لیے سیریز جیتنے کا آخری موقع 10 مئی سے شروع ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ہے، جو ان کا الوداعی ٹیسٹ میچ بھی ہوگا۔ میں نے برج ٹاؤن باربیڈوس میں موجود سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان سے پوچھا کہ دوسری اننگز میں جو کچھ بھی ہوا، کیا اس کی توقع کی جا رہی تھی یا جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے چونکا دینے والا تھا؟
سیکنڈ اننگز میں یہ تو خیال ضرور تھا کہ پچ مشکل ہوگا اور یہ چیز ذرا مشکل ہے، سکور بھی 180 کے لگ بھگ، تھوڑا سا ٹرکی چیز تو ضرور تھا، لیکن جس طرح سے پاکستان اتنی جلدی اور تیزی سے وکٹیں گر گئیں وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ جس قسم کا آپ کا ٹاپ آرڈر کولیپس ہوا ہے کافی شاکنگ ہے۔ 36/6 یا 35/5 یہ تو ایسا سکور ہے جس سے آپ ریکور کرنا بہت ہی مشکل۔ میرا خیال ویسٹ انڈیز کو کریڈٹ بھی جاتا ہے، انہوں نے بالنگ بہت زبردست کی۔ اگر آپ پازیٹیو کھیلتے، کسی ایک اسٹیج پہ تھوڑے سے رنز چلاتے تو شاید تھوڑا سا پریشر لفٹ ہوتا، کیونکہ ویسٹ انڈیز نے جان ہی نہیں چھوڑی، انہوں نے ایک ہی لائن، ایک ہی لینتھ پہ کنسسٹنٹ بالنگ کی اور سپنر تک نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ کو اپنی بالنگ کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیکنڈ اننگز میں ڈیٹیریٹنگ پچ پہ آپ نے اتنا سکور کرا دیا۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کے مستقبل کی فکر خود مصباح الحق کو اتنی زیادہ نہیں جتنی میڈیا اور کچھ سابق کھلاڑیوں کو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب مصباح الحق نے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے دستیابی اور اس دورے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو ان کے مستقبل کے بارے میں بحث ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن سابق کپتان محمد یوسف نے ایک اخباری انٹرویو میں مصباح الحق پر یہ الزام عائد کر دیا کہ وہ منت سماجت اور سفارش کر کے ویسٹ انڈیز کے دورے پر گئے ہیں۔ میں نے کپتان مصباح الحق سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا ویسٹ انڈیز کا یہ دورہ کسی سفارش یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟
دیکھیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بورڈ سے کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ ہی بورڈ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی شرط ہے کہ آپ جی آخری۔ انہوں نے یہ ڈیسیجن بالکل بارہا میں نے کہا ہے کہ بورڈ کی اس معاملے میں میں ہمیشہ شکریہ ادا کیا بورڈ کا کہ انہوں نے مجھے رسپیکٹ دیا اور مجھے یہ کہا کہ آپ ڈیسیجن کریں جو آپ نے کرنا ہے۔
میں نے محمد یوسف کے اس دعوے یا الزام کی بابت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بھی بات کی اور پوچھا کہ محمد یوسف کے اس بیان میں کتنی صداقت ہے۔
کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی ہے، بالکل سٹریٹ فارورڈ بات ہے، بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
کیا بھارت آئندہ ماہ انگلینڈ میں ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا بائیکاٹ کرے گا؟ اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
ان دنوں بی سی سی آئی یعنی بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کی حالت اگلے مہینے انگلینڈ میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کو لے کر سانپ کے منہ میں چھچندر جیسی ہے، جسے نہ تو وہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے، کیونکہ آئی سی سی سے آمدنی میں حصے کو لے کر اس کی ٹکراہٹ ابھی بھی برقرار ہے۔ بی سی سی آئی سی سی سے 57 کروڑ ڈالر مانگ رہا ہے جو آئی سی سی کو منظور نہیں ہے۔ ایسے میں بی سی سی آئی چیمپئنز ٹرافی کو اچوک ہتھیار کے طور پر اپنے حق میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ بھارت پچھلا چیمپئن بھی ہے۔ کمال اور حیرانی کی بات ہے کہ کیا بی سی سی آئی اتنی ناسمجھ ہے یا ناسمجھ ہونے کی چال چل رہی ہے کہ آئی سی سی کے کسی بھی ٹورنامنٹ سے ہٹنے سے اس پر سال 2023 تک آئی سی سی عالمی کپ اور آئی سی سی کے دوسرے بڑے تمام ٹورنامنٹ میں کھیلنے پر روک لگ سکتی ہے؟ کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں،
جب آپ وڈرا کریں گے یہ آپ رکھنا پڑے گا آپ کو کہ 2023 تک کا جو سائیکل ہے اس سائیکل میں آپ کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں نہیں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے۔ اس میں T20 ورلڈ کپ آتا ہے، اس میں ویمنس ورلڈ کپ آتا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے چیمپئنز ٹرافی سے بی سی سی آئی اگر نام واپس لیتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ تو آپ کی ویمنس ٹیم بھی برخاست ہوگی، آپ کی جونیئر ٹیم جو آئی سی سی کے ٹورنامنٹس میں کھیلے گی ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔
دراصل بی سی سی آئی دنیا کا سب سے امیر کرکٹ بورڈ ہے اور دنیا بھر میں کرکٹ کو جتنا دیکھا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں جو پیسہ ملتا ہے اس کا 75% بھارت سے ہی آتا ہے۔ جس آئی پی ایل کے دم پر بی سی سی آئی آئی سی سی کو جھکنے پر مجبور کرنے کے پینترے اپنا رہا ہے اس کے یہ پینترے الٹے بھی پڑ سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے کھلاڑیوں کو ان کے بورڈ سے آئی پی ایل میں کھیلنے کے لیے ملنے والے این او سی پر روک لگ سکتی ہے۔ ان دنوں آئی پی ایل 10 کے میچوں کی کمنٹری کر رہے بھارت کے سابق وکٹ کیپر بلے باز وجے دہیا بھی چاہتے ہیں کہ بی سی سی آئی چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم انڈیا بھیجے۔
کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے دکھتی ہے لیکن اس کے نقصان یا فائدے بہت زیادہ دیر میں جا کے پتا چلتے ہیں۔ ہم ایک بنتی ہوئی ٹیم دیکھ رہے ہیں، جہاں تک بھارتی ٹیم کی بات کری جائے، ایک بنتا ہوا کپتان، ایک بنتا ہوا سپر اسٹار جس کو بھارتی کرکٹ، مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ وہ بھارتی کرکٹ کو دے سکتا ہے، کرکٹ بہت اوپر تک جا سکتی ہے۔ تو ایسے سمے میں کسی چیزوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے گی تو پھر ہم ایک قدم آگے چلنے کی بجائے 3 یا 4 قدم پیچھے چلے جائیں گے۔
اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی بات، لیکن بات ہی بات میں بات بگڑ نہ جائے اسے دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی میں سدھاروں کو لے کر بنائی گئی منتظمین کی کمیٹی نے بی سی سی آئی کی 7 مئی کو ہونے والی بیٹھک پر اپنی نگاہیں جمع دی ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی بھارتی کرکٹ کے حق کے خلاف نہ جائے۔ وجے لوکپلی کہتے ہیں،
آپ کو سپانسرز بھی آپ کو تنگ کریں گے، کیونکہ اے ٹیم بھیجیں گے تو اسپانسرشپ پہ امپیکٹ پڑتا ہے، جو وہاں پہ بھارتی درشک آپ کو سپورٹ کرنے آتے ہیں دنیا بھر سے، آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو کھیلنے جائیں گے تو آپ کی بیسٹ ٹیم کھیلے گی، اور جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پریائے نہیں ہے، آپ کو جانا ہی پڑے گا کھیلنے کے لیے چیمپئنز ٹرافی۔
تو گیند اب بی سی سی آئی کے پالے میں ہے، آئی سی سی جتنا پیسہ دے رہا ہے بی سی سی آئی اسے لے لے اور چیمپئنز ٹرافی میں بھی کھیلے، ورنہ اپنے خلاف ہونے والے فیصلوں کے لیے تیار رہے۔
پاکستان کے احسام الحق نے گزشتہ دنوں بارسلونا کے ٹینس ٹورنامنٹ کا ڈبلز ٹائٹل جیتا اور اب وہ اتوار سے میڈرڈ میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے ہیں. میں نے میڈرڈ رابطہ کر کے احسام الحق سے بات کی اور پوچھا کہ اس سال یہ آپ کا دوسرا ٹائٹل ہے, کیا کہیں گے اپنی کارکردگی پر؟
Been working very hard پچھلے دو تین سالوں میں, had very some tough losses last year and the year before. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے گولز میں اپنے خوابوں میں کبھی بلیو نہیں چھوڑنا چاہیے. And as long as آپ اپنے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے اور سیلف کانفیڈنٹ ہے اور اللہ کے اندر بھروسہ ہے.
ایسا ملک سے میں نے پوچھا کہ گزشتہ سال آپ فائنل اور سیمی فائنل تک پہنچتے رہے لیکن ٹائٹل نہیں جیت پائے, تو یہ سال شروع کرتے وقت خود پر کوئی دباؤ تو محسوس نہیں کر رہے تھے؟
لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ٹینس از اے ویری ویری ہارڈ اینڈ ٹف اسپورٹ. وی ہیو ٹو پلے ڈے ان ڈے آؤٹ, اگر انجریز بھی ہو جائیں وی ہیو ٹو کوپ اپ ود دیم. ہمیں کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا, اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی تو ہمیں کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. لائک ہاکی میں ہوتا ہے یا فٹ بال میں ہوتا ہے, آپ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم پلیئنگ ایٹ دا ٹاپ لیول اور سارے میچز کافی ٹف ہوتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو کیپ وننگ کنسسٹنٹلی. دے آر ویری فیو ٹیمس اور ویری فیو انڈیویجولس جو ویری کنسسٹنٹ بیسس پہ جیتتے ہیں, جس میں راجر فیڈرر ہو گیا, ندال ہو گیا. اینڈ ان کے اوپر بھی ڈاؤن فال آئے تھے, لوگوں نے سوچا کہ شاید ندال نہیں جی سکتا اب کبھی بھی اور راجر بھی نہیں جی سکتا. پچھلے دو تین سال اچھے نہیں کھیلے دونوں پلیئرس, لیکن اب دوبارہ سے ان کا ریوائول ہوا ہے.
ایسا ملک سے میرا آخری سوال تھا کہ روہن بوپنا کے بعد آپ نے متعدد پارٹنرز تبدیل کیے, اس سے آپ کی کارکردگی پر کتنا فرق پڑا ہے؟
پارٹنر جو چینج میرے ہوئے وہ موسٹلی واز بیکاز آف دا رینکنگز آلسو. جب آپ کی تھوڑی سی رینکنگ نیچے گر جاتی ہے دین ٹاپ پلیئرز دے ٹینڈ ناٹ ٹو پلے ود یو, کیونکہ بڑے ٹورنامنٹس میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو جس کی وجہ سے آئی واز ناٹ ایبل ٹو پلے ود کنسسٹنٹ پارٹنرس, اور وہ آپ کی کنسسٹنٹ پارٹنرشپ نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا مشکلات تو ہوتی ہیں ٹو کیپ سوئچنگ پارٹنرس اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ ایوری تھنگ. آئی گیس وہ ٹیسٹ تھا اینڈ آئی لرنڈ, اٹ واز اے لرننگ کرو فرام می. پلئنگ ود ڈفرنٹ پارٹنرز آبویسلی ہیلپ می اینڈ میڈ می لرن مینی تھنگز اباؤٹ مائی سیلف آلسو, اور جن کو میں نے کافی امپروو کیا ہے اپنی گیم کے اندر بھی اور اپنی آئی گیس پرسنالٹی کے اندر بھی اور اپنے کریکٹر کے اندر بھی. اینڈ اٹس آل پارٹ آف دا پروسیس, آل پارٹ آف لائف. اینڈ لرننگ کرو تھا, آئی لرنڈ اے لاٹ ان دا لاسٹ فیو ایئرز وین تھنگز ور ناٹ گوئنگ ویل, اور اللہ کا شکر ہے آئی ایم کمنگ اپ اسٹرانگ ناؤ. انشاءاللہ پوری امید یہی ہے اور بلیف بھی ہے کہ انشاءاللہ بیٹر تھنگز اینڈ مور گڈ تھنگز آر گونا ہیپن ان دا فیوچر انشاءاللہ.
پاکستان کی اسکواش کھلاڑی ماریا تور کو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے خواتین سے متعلق اپنے اسپورٹس کمیشن میں شامل کر لیا ہے. میں نے ماریا تور سے بات کی جو اب نیو یارک میں رہتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کمیشن کا کام کیا ہے اور اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟
دیکھیں, میں نے ہمیشہ جو ہے وومن امپاورمنٹ اور ایکوالٹی کے لیے بات کی ہے, اور اسپورٹس کے لیے اسپورٹس سے ہم, میں سمجھتی ہوں کہ اسپورٹس سے ہم امن قائم کر سکتے ہیں, اور اسپورٹس کو ایک ٹول کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں, پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اسپورٹس کے ذریعے. میرا جو رول ہے وومن ان اسپورٹس کمیشن میں, میں یو نو آئی او سی کے سیشنز کو یا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے آئی او سی کو, آئی او سی کی یا پریزیڈنٹ جو ہے آئی او سی کے, ان کو میں ایڈوائز کرتی رہوں گی جو رائٹس ہیں خواتین کے یا لڑکیاں جو ہیں جو اسپورٹس کھیلتی ہیں ان کے رائٹس کو اور ان کی ویل بینگ کو پروموٹ کریں. اور اس کے علاوہ اسپورٹس کو ہم ایک جینڈر اکویلٹی کے لیے اور امپاورمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹول. ہمیں اویئرنیس ریز کرنی ہوگی ہراسمنٹ کے حوالے سے اور ابیوز جو ہے اسپورٹس میں جو ہوتی رہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی.
اور ماریا تور کی اسی گفتگو پر اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
عبدالرشید شکور کا ترتیب دیا ہوا کھیلوں کا ہفتے وار سلسلہ کھیل کے میدان سے آپ نے سنا. آخر میں چلتے ہوئے ایک مختصر خبر یہ بھی سن لیجئے کہ آج انڈیا نے کامیابی کے ساتھ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ کو اس کے خلائی مدار میں پہنچایا ہے. یہ سیٹلائٹ خاص طور پر سارک ممالک کے لیے تیار کیا گیا ہے. پاکستان نے اس پروجیکٹ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا. اس خبر کی مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین تمام ہوا. آج سیربین کے پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی, جبکہ ایڈیٹر تھے ثقلین امام. اسلام آباد میں اس کی اسٹوڈیو پروڈکشن میں ساتھ دیا اسرار الحق نے, جبکہ یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچل. کاشف قمر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں آپ اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیا سلیمان سے.
پاکستان پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اغوان سے متصل سرحدی شہر چمن کے قریب گولہ باری سے 9 افراد ہلاک اور کم از کم 42 زخمی ہو گئے، جبکہ پاک اغوان سرحد بند کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پیناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈیا نے جمعے کو کامیابی کے ساتھ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ کو اس کے خلائی مدار میں پہنچایا، جو خاص طور پر جنوب ایشیائی ممالک کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 10 سال کی کم ترین سطح 4.4% پہ آ گئی ہے۔ انڈونیشیا کے سماترا جزیرے پہ ایک جیل سے 200 کے قریب قیدی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک تہائی مفرور قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔